إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو دعوت کی ذمہ داری سونپی ہے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ساری انسانیت کو اور خصوصاً اہل ایمان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نبھائیں اور ان کو دین کی طرف بلائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے نکالا گیا ہے الگ کیا گیا ہے تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں وہ ساری انسانیت کے لیے رہنما بنیں دوسروں کو اللہ سے جوڑنے والی بنیں لہذا یہ ذمہ داری اگر امت کے افراد ادا کرتے ہیں خصوصاً وہ افراد جن کے پاس دین کا علم ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بری ہو جاتے ہیں ورنہ انسان اگر ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو اللہ کے نزدیک وہ مجرم بنتا ہے ہر انسان کی اپنی صلاحیتیں ہیں اور ہر انسان کا اپنا دائرہ کار ہے اس دائرے میں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کے دین اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرے کم سے کم ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو دین سکھانے والا بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ تم میں سے ہر ایک سرپرست نگراں چرواہا ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی ہے یہ ایک ذمہ داری ہے جس سے ہم فرار اختیار نہیں کر سکتے دنیا کی مصروفیتیں یا اسی طرح سے دیگر گھر کے معاملات اور بہانے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن ذمہ داری سے فرار اختیار کرنا انسان کو ذمہ داری سے اور اللہ کے ہاں جرم سے بری نہیں کر سکتا ہے لہذا ہم میں سے ہر انسان کی فکر ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں دین آئے ہم بھی دین کو سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں ہم بھی دین پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں اگر زندگی میں دین ہے تو انسان کامیاب ہے اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو انسان ناکام ہے لہذا اس امت کی ذمہ داری ہے کہ دوسری قوموں کو بھی اور اہل ایمان کو بھی دین کی طرف دعوت دیں دین پر لانے کی دین پر چلانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بھلائی کی طرف بلائے دعوت دے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بھلائی کی تلقین کریں برائیوں سے منع کریں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ دعوت کی ذمہ داری امت کو اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جن کا مستقل مشغلہ دعوتی ذمہ داری وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیں خیر کی طرف بلائیں اور بھلائی اور برائی کا فرق سمجھائیں شرک اور توحید سنت اور بدعت حلال و حرام یہ ساری چیزیں ان کو بتلائیں لہذا امت میں ایسے افراد ہمیشہ اتنے ہونے چاہیے جن سے ذمہ داری نبھائی جا سکے جن سے امت کی ضرورت پوری ہو، ورنہ پوری امت گنہگار ہوگی اگر ایسے افراد نہ ہوں تو. اور خاص طور سے یہ ذمہ داری اہل علم کی ہے، جتنا علم انسان کے پاس ہے اتنا وہ مکلف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کی وسعت سے طاقت سے زیادہ ہو. تو ایک آدمی کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ دین کو سیکھے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ سکھائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جہاں تک کہ دعوت کا تعلق ہے، دعوت کے مراتب کے اعتبار سے اور طرز انداز کے اعتبار سے تین باتیں علماء نے کہی ہیں، جو تین باتیں آیت سے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ادعو الى سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو. بالحکمت، حکمت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اچھے وعظ کے ذریعے سے. اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مجادلہ کرو، ان سے بحث کرو ایسے طریقے سے جو بھلا ہو، جو اچھا ہو. اور ان تین باتوں کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ تین طریقے ہیں جو کسی کو دعوت دینے کے ہوں. لوگوں میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے، اس کی فطرت ابھی مری نہیں ہے، اس کے اندر حق کی طلب ہے لیکن اس کو حق معلوم نہیں ہے. وہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، گہری سمجھ رکھنے والا ہے، لیکن ابھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ واقعی دین کیا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. ایسے انسان کو جس میں طلب موجود ہے، اس کے سامنے جب حق پیش کیا جائے گا، حکمت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، ایک کے بعد ایک دلیلیں اس طرح سے رکھی جائیں کہ ہر اگلی بات پچھلی بات کو واضح کرتی چلی جائے، اس کو اچھی مثالوں سے سمجھایا جائے، اس کو دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کی دلیلیں اس کو دی جائیں، اس کو اس کی عقل میں آنے والی بات اس کے سامنے رکھی جائے، اور ایسے انداز میں پوری بات پیش کی جائے کہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہو کہ جو بات ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، بہت آسانی سے اس کی سمجھ میں آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت ابھی زندہ ہے، ابھی اس کے اندر طلب ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ایسے انسان کے سامنے جو حق کے قبول کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کو حق معلوم نہیں ہے، ایسے انسان کے سامنے بڑی حکمت اور بہت ہی نزاکت کے ساتھ حق پیش کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے مقام کو گرا کے اس سے بات کی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ خامخواہ کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، بلکہ وہ طالب ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہے اور سمجھدار عقل مند ہے، اس کو حکمت کے انداز میں بات پیش کی جائے. تو یہ پہلا طریقہ ہے، ادعو الى سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیجئے. بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. دوسرا آدمی کون ہے؟ اس میں طلب ہے لیکن اس کے اندر سستی ہے، اس کے اندر کوتاہی ہے، وہ مانتا ہے لیکن عمل پر نہیں آتا ہے. پہلا آدمی کون تھا؟ اس کو معلوم نہیں، لیکن وہ اچھا انسان ہے، اگر اس کو بتائیں گے تو مان لے گا، اس کو بہت سمجھداری سے، سوجھ بوجھ کے ساتھ، حکمت سے بتانا ہے. دوسرا آدمی کون ہے؟ اس کا مسئلہ علم کا نہیں ہے، اس کا مسئلہ عقل کا نہیں ہے، سمجھنے کا نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمل پر آ نہیں پاتا ہے. وہ جانتا ہے شراب حرام ہے لیکن شراب پیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ فلاں عمل ضروری ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے. ایسے آدمی کے لیے محض سمجھانا کافی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دلیل دی جائے کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے، وہ جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا مسئلہ جاننے کا نہیں ہے، اس کا مسئلہ ماننے کا نہیں، وہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سب کو جان مان کے بھی اس سے عمل نہیں ہو پاتا ہے، اس کے اندر سستی ہے. اس آدمی کے سامنے وعظ کے انداز میں حق کو پیش کیا جائے. ایسے آدمی کے سامنے جو حق کو جانتا ہے اور مانتا ہے، ایسے آدمی کے سامنے حق کو پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس آدمی میں عمل پیدا ہو تو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہوگا. وعظ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو جھنجھوڑا جائے. یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی بڑائی اس کے سامنے پیش کی جائے، اللہ کی سزائیں اس کے سامنے پیش کی جائے، جنت کی ترغیب اس کو دی جائے، جہنم کے احوال اس کے سامنے پیش کیے جائیں، قیامت کے معاملات اس کے سامنے پیش کیے جائیں، اس کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات پیش کیے جائیں کہ بے عملی پر، گناہوں پر کیسے اللہ نے ان کی پکڑ کی، اس کے سامنے انبیاء کے واقعات پیش کیے جائیں کہ انبیاء نے کیسے دین کی دعوت دی، دین پر چلے، اللہ نے کیسے ان کو نصرت اپنی دی، اور کیسے ان کی مخالفین کو، فرعون کو، قارون کو، حامان کو کیسے اللہ نے ہلاک کیا، قوم لوط کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اس طرح سے ان کے سامنے مثالوں کے ذریعے سے، جنت جہنم قیامت کے معاملات کے ذریعے سے، اسی طرح سے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا احساس اس کو دلا کر ان لوگوں کو دین کی طرف لایا جائے، ان کے دل کے اندر جو سختی پیدا ہوئی ہے، جو بے فکری ہے، اس کو، اس سے ان کو جگایا جائے، اس کے اندر ڈر پیدا ہو، اس کے اندر گھبراہٹ ہو، اس کو آخرت کی فکر ہو جائے۔ اور جب زندگی میں فکر آتی ہے، جب زندگی میں فکر آتی ہے تو آدمی کی زندگی میں کوشش اور محنت اور عمل آتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی نوجوان ہیں، فکر نہیں ہوتی ہے، جوانی کی عمر میں کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب باپ کی موت ہوتی ہے اور پھر گھر میں ماں اور جوان بہنیں ہوتی ہیں، جب سارے گھر کا بوجھ اس پر آتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب کھیلنے کودنے کے دن گئے، اب کیا کرنا پڑے گا، چچا اور پھوپا اور خالو اور ماموں سب اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بولتے، بیٹا اب گھر کا ذمہ دار تو ہے، اب سارا معاملہ تیرے اوپر ہے، گھر میں تیری بہنیں ہیں، دیکھ تیری بیوہ ماں ہے، اب اس کا خیال تجھ کو رکھنا پڑے گا، ان کا نکاح کرنا ہے، ماں کا خیال رکھنا ہے، اس کی ذمہ داریاں، دوائیاں اور نہ جانے کتنی ضروریات ہیں، تو ذمہ دار اب ہے، تیرے اوپر سارا معاملہ ہے۔ اس کی ساری بے فکریاں ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذہن پر ایک بوجھ رہتا ہے کہ اب سارا بوجھ گھر کا میرے اوپر ہے۔ تو جب احساس انسان کی زندگی میں آتا ہے تو پھر وہ کوشش کرنے والا بنتا ہے، جب تک بے فکری ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا ہے تو آدمی کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو احساس اصل چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، لو تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم بہت کم ہنسو گے اور تمہاری ہنسی کم ہو جائے گی اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن پہلا جملہ کیا ہے، لو تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج تو ہم جان رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، کتنے سارے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، لیکن واقعی ان کی زندگی میں اس جاننے سے تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو حدیث کیا بتلا رہی ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تو آپ نے تو بتلا دیا ہے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور جاننے کے بعد پھر کیوں زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ کتنے سارے مسلمان اس کو جان رہے ہیں لیکن پھر بھی زندگی میں تبدیلی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو علم ہے یہ خشیت اور احساس سے دور ہے، یہ علم یقین کی کمزوری اس علم میں ہے، یہ علم ایسا ہے کہ جس میں جذبات نہیں ہے۔ جب علم کے ساتھ احساس جمع ہو جاتا ہے، زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر کسی کو کہا جائے ابھی آپ آواز سن لیں مجمع میں سانپ، کیا ہوگا، سب اسی طرح سکون سے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کئی لوگ پلٹ کے دیکھیں گے، کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کئی لوگ ایک دم اٹھ کے کہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے سانپ، معاملہ کیا ہو جائے گا، یا بکھر جائے گا۔ کیوں؟ ایک لفظ ہے سانپ، لیکن اس ایک لفظ کے نتیجے میں کیا ہوا، سب کو معلوم ہے سانپ کیا ہوتا ہے، اور سانپ اگر ڈس لے تو وہ ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر سانپ بولتے ہی ذہن کیوں آدمی کیوں کھڑا ہو جاتا ہے، ارے سانپ بولتے آدمی کھڑا ہو جائے گا ایک دم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک لفظ ہے لیکن اس لفظ کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ دل میں سمائی ہوئی ہے، اس کا ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈر انسان کے علم کو واقعی روشنی دیتا ہے، وہ ڈر ہے جو آدمی کے زندگی کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ صرف معلومات کوئی چیز نہیں ہے، صرف معلومات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب اس معلومات کے ساتھ کیفیات جمع ہو جاتی ہیں، جب اس معلومات کے ساتھ کیفیات جمع ہو جاتی ہیں تب جا کر وہ علم نفع والا بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا، انما یخش اللہ من عباده العلماء، انما یخش اللہ من عباده، کون؟ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو کون ہیں؟ العلماء، علم والے۔ یہ علماء لیبل والا علماء نہیں ہے، یہ واقعی وہ علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا علم ہے۔ اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو واقعی علم والے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، امام مالک کہا کرتے تھے، لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم خشیہ، علم بہت ساری روایتیں بیان کرنے کا نام نہیں ہے، علم بہت ساری روایتیں بیان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کیا ہے؟ علم خشیت کا نام ہے۔ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنے والا دل۔ ایک انسان کے دل میں اگر اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے تو پھر اللہ کی جو بھی بات وہ سنتا ہے، رسول کی جو بھی بات سنتا ہے، اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ پہلے سے زمین تیار ہے، پہلے سے دل میں کیفیات ہیں، جب کیفیات پہلے سے دل میں ہوتی ہیں تو ہر کان سے جانے والی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ لیکن اگر کیفیات پہلے سے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اثر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں جنازہ ہے، گھر کے اندر جنازہ ہے اور جوان بیٹا ہے، کھڑا ہے چپ چاپ، رشتے دار آتے ہیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی بیان نہیں، بس ایک جملہ دو جملے یا وہ بھی نہیں، کیا بیٹا کیسا ہے، کیا ہوا گھر کے اندر، کب ہوا انتقال، خالی ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیا ہے۔ وہ جو شفقت ہوتی ہے اور وہ جو دو جملے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے جملے نہیں کہ ایک آدمی رو دے، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک جملہ رونا شروع کر دیتا آدمی، کیسے ہوا بیٹے یہ، کیا اچھے انسان تھے، کیسا چلے گئے، ایک چھوٹا سا معمولی جملہ ہوتا ہے، لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے، دل کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اب ذرا سا دھکا دو تو برتن سے پانی جائے، برتن فل ہے، کیفیات دل کے اندر غم جمع ہوا ہے، وہ جو غم ہے تھوڑا سا دھکا اگر کوئی دے دے، دو جملے اگر غم کے بول دے، آدمی کے دل سے ایک دم دل پھٹ جاتا ہے، آنکھ سے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہاں سے آئی یہ کیفیات؟ یہ پہلے سے دل کی حالت تھی، اس کے دو جملوں سے اثر نہیں ہوا، وہ دو جملے بہانہ بن گئے، دل پہلے سے اس کے لیے تیار تھا۔ قرآن و سنت کی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ دل پہلے سے تیار نہیں ہے، دل پہلے سے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ زمین ایک دم سوکھی ہو، اس کے اوپر آپ بہت سارے بچے کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں دھوپ میں، گرمیوں کے موسم میں، ان کو اچھے سے معلوم ہے، کیا کرتے ہیں؟ پہلے پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پانی پورا زمین، ایک دم گرمی کا موسم ہے، زمین سوکھی ہوئی ہے، اور اس میں پانی اگر ڈال دیں، زمین پیاسی ہے، جیسے ہی پانی ڈالتے ہیں بوٹل سے، پورا پانی غائب ہو جاتا ہے، کہاں گیا یہ؟ زمین کیا ہے؟ اس میں طلب ہے، زمین پیاسی ہے، اس پہ پانی ڈالتے ہی جذب کر لیتی ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل آپ ایسی زمین پر پانی ڈالیں جو ایک دم کیچڑ ہے، پانی ڈالیں گے اور زیادہ کیچڑ ہو جاتا ہے. زمین سخت ہے, اس پہ پانی ڈالو پانی جذب نہیں کرتی. کیوں؟ اس کے اندر ابھی وہ پیاس نہیں ہے, اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات صحابہ کی پہنچی, بہت ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سخت ناراض ہوئے. کوئی بات کسی کی پہنچی ہوگی, نوجوان ہر قسم کے افراد تھے. اب بعض اوقات کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے, کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے اسے. اب سیکھ رہے تھے وہ لوگ, سیکھتے سیکھتے بعض اوقات کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے, آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی. آپ نے کہا آج کی طرح میں نے کوئی دن خیر اور شر میں اتنا زیادہ شدید دن آج سے زیادہ بڑھ کے نہیں دیکھا. میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی, اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیش کیا, آج سے زیادہ سخت دن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو خیر اور شر والا. صحابہ نے جب سنا اور آپ نے کہا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور ہنسی تمہاری چلی جائے, تمہاری ہنسی اڑ جائے, تمہارا رونا تھمے گا نہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا صحابہ کو مجمع میں کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ مجمع میں لوگ اپنے چہرے ڈھانپ کے سسکیاں لے کے رونے لگے. بڑے بڑے صحابی اس مجمع میں ہیں, ابو بکر صدیق ہیں, حضرت عمر بن خطاب ہیں اور نہ جانے کتنے صحابہ, لیکن آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ سسکیاں لے کر ہچکیاں لے کر رونے لگے. یہ وہ لوگ تھے جو میدان جنگ میں بہادر ہوا کرتے تھے, یہ پیچھے ہٹنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے, بہادر لوگ ہیں. لیکن جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے, جہاں اپنی نجات کا معاملہ آ جائے, جہاں جنت جہنم کا معاملہ آ جائے, ان کے دلوں کے اندر ایسی نرمی تھی کہ اللہ کی عظمت کے آگے ان کے دل سخت نہیں ہوتے تھے. تو اثر باتوں کا ہونا یہ اس چیز پر موقوف ہے کہ آدمی کے دل کی کیفیت کیا ہے. جیسا دل ہوگا ویسا اثر لے گا, جیسی زمین ویسا بارش سے فائدہ یا نقصان. زمین مان لیجئے اچھی زمین ہے, ایک دم جیسے میں نے بتایا پیاسی زمین ہے اور اس میں بیج بویا ہوا ہے اور بارش ہوتی ہے, وہ زمین اس پورے پانی کو پی لیتی ہے, اور چونکہ اس میں بیج ہے, اچھی زرخیز زمین ہے اور عمدہ بیج اس میں بویا ہوا ہے, اس بارش کے نتیجے میں لہلہاتی فصل اس سے نکلتی ہے, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو زمین پر بارش آسمان سے برسی اور زمین میں طلب تھی, اس نے پانی کو لیا اور جو بیج تھا اس کو پودا بنا کے دیا, ایک بیج کے کئی بیج ہو گئے. یہ اچھی زمین ہے. دوسری زمین اس میں کانٹے بوئے ہوئے ہیں, اندر کانٹے ہی اس کے, یا اس زمین پہ کچرا اور گندگی پڑی ہوئی ہے. اب وہ گندگی والی زمین ہے, نجاست والی زمین ہے, جب بارش اس پر پڑتی ہے اور گیلا ہوتا ہے تو کیا بڑھتا ہے, گندگی گھٹتی کہ بڑھتی ہے؟ پیشاب پاخانہ کیا ہوا ہے, پانی پڑا وہاں پہ, پورا کیا ہو گیا, اب پھیل جاتا ہے. لہذا اللہ اور اس کے رسول کی بات حق بات سن کے دونوں طرح کے لوگ ہوتے, جیسی زمین ویسا معاملہ. عیب اللہ کی بات میں نہیں ہے. مشرکین سنتے تھے باہر جا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے, منافقین سنتے تھے باہر جا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے, یہود و نصارہ بھی آتے تھے سنتے تھے, یحرفون الکلم عن مواضعه, باتوں کو الٹ پھیر کر کے کچھ کا کچھ باہر پہنچا دیتے تھے. تو بات رسول کی ہے, بات اللہ کی ہے, لیکن اگر سننے والا دل صحیح نہیں ہے تو فائدہ ہوگا نہیں. ہم لوگ دینی مجالس میں بیٹھے ہیں تو ایسا دل لے کر بیٹھے جس کے اندر نمبر ایک طلب ہو, اس کے اندر طلب ہو. جب دل میں طلب ہوتی ہے تو پھر دین کی بات دل پر اثر کرتی ہے. دل میں طلب ہونا ضروری, پھر ایک دو باتیں بھی آدمی سن لے اس طلب کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر دل میں طلب ہی نہیں ہے, ہاں کیا ٹاپک ہے, توحید معلوم ہے سب, اگر ایسا ہو تو پھر آدمی کے دل میں پہلے ہی سے کیا ہو گیا, ڈھکن بند. اب چاہے دنیا میں بارش, اس پہ زمزم کی بارش ہو بھائی, کچھ فائدہ ہونے والا ہے, وہ خالی ڈبا کا خالی ڈبا رہے گا. کیوں ڈھکن بند کر لیا اس نے, فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے. جس درجے کی طلب ہوتی ہے اس درجے کی کیفیات دل میں پیدا ہوتی ہیں, اور جب کیفیات دل میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ بھی انسان کو ہوتا ہے, بات اثر کرتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی مجمع ہے, ایک آدمی کو زیادہ اثر ہوا اس کی زندگی بدل گئی, اور ایک آدمی پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا, کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بات تو ایک ہی, وہی قرآن کی آیتیں ہیں, وہی احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ایک آدمی ہے جو اس مجمع سے اٹھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ گھر پہ اس نیت سے جاتا ہے آج کے بعد سب بند, اب میں اچھی زندگی جیوں گا, ایسا کیوں ہے؟ اور ایک آدمی بولتا ہے ہاں بہت سنا ہے ایسا, بلکہ بعض وقت تو اور الٹی سیدھی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے, یہ مولوی ایسا ہے, یہ مولوی ایسا ہے, ہاں یہ ایسا ہے, اس کا کرتا کہاں جا رہا ہے, اس کا پاجامہ کہاں جا رہا ہے, آدمی کا دھیان اس میں رہتا ہے. تو بعض اوقات آدمی کے دل میں طلب نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے. مومن کون ہے, واقعی ایمان والا کون ہے, جب بات حق بات سنے اس کے دل پر اثر پڑے. کیوں, بات کس کی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی, بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے, لہذا اس بات کا وہ اپنے دل میں اثر لیتا ہے. دیوار پہ لکھی ہوئی چیز بھی اس کے دل میں اثر پیدا کرتی, کیوں, اس لیے کہ دل اس کے لیے تیار ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رسول کا کلام ہے, دل پہ اثر اس کا ہوتا ہے. کیوں, طلب دل میں, طلب دل میں ہونا چاہیے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی اپنے رب سے دعا کیجئے, اے میرے رب میرے علم میں زیادتی کر دے. ہمیشہ انسان کے دل میں رغبت رہے, طلب رہے, ایک بات بار بار سنے, ایک بات ہزار بار آیت وہ سنے, ہزار بار وہ آیت سنے, اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينَ, ہر مرتبہ اپنے دل کو تیار کرے اس کی کیفیات کے لیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے, دیکھیے خشیت, انما یخش اللہ من عباد العلماء, خشیت اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت سے تو دیکھتا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. خاشعا متصدعا, اللہ کی عظمت کا احساس, اور اس کے نتیجے میں یہ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اللہ کے کلام کی عظمت ہے, قرآن کی عظمت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام, ایک ایک مہینہ کا سفر کر کے صحابہ جاتے تھے ایک حدیث لینے کے لیے. آج ہم کو ہاں دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک حدیث سے ملتی ہے, لیکن واقعی وہ حدیث اور وہ آیت اس نے میری زندگی میں کیا تبدیلی کی, علم سے میں نے فائدہ اٹھایا تو اس بنیاد پر کہ واقعی اس نے میری زندگی میں تبدیلی کی. آپ دیکھیں مثال کے طور پر, آپ دروازہ ہے گھر کا, آپ دروازہ دھکا دیا اس کو, گیٹ کو, دروازے کو, کھڑکی کی جو بھی ہے چوپٹ اس کو, اب آپ نے دھکا دیا دروازے کو, کھلا نہیں, تو آپ کیا کیے, کچھ مطلب نہیں اس میں, دروازہ کھلنا بھی چاہیے, زندگی میں نتیجہ آنا چاہیے. اگر ہم قرآن کی بات سن رہے ہیں, سالوں سے سن رہے ہیں, حدیث ہم سالوں سے پڑھ رہے سن رہے, یاد بھی ہم کو اتنا سنا کہ یاد ہو گیا, بعض آیتیں لوگوں کو بیان میں سن سن کے یاد ہو جاتی ہیں, اتنی بار آیت سنا ہم نے, کن تم خیر امتی, سن کے یاد ہو گئی, کئی آیتیں لوگوں کو سن کے یاد ہو جاتی ہیں, تجھ کو یاد ہو گئی, لیکن کیا اس آیت نے تیری زندگی میں تبدیلی پیدا کی یا نہیں؟ قرآن کیوں آیا, اس لیے کہ تم یاد کرو اس کو, قرآن اس لیے آیا کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے, یاد کرنا اس کا ایک حصہ ہے, اصل مقصد وہ نہیں ہے. ایک آدمی پورا قرآن یاد کر لے ایمان نہ لائے اس پر، اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے، نجات ملے گی؟ نہیں. یاد کرنا مقصود نہیں ہے، یاد کرنا ذریعہ ہے. یاد کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. اصل مقصود زندگی کی تبدیلی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی، اس کے پاس نقشہ ہو منزل پر لے جانے والا، اور وہ نقشہ لے کے کہے ماشاءاللہ نقشہ مل گیا اب یہاں اپنے کو، اور اس راستے پر نہ چلے جو وہ نقشہ بتلا رہا ہے، کیا وہ آدمی منزل پہ پہنچے گا؟ نہیں. کیوں؟ نقشہ ہے اس کے پاس، وہ ابھی اس نقشے پر چلا نہیں، اس راستے پر چلا نہیں. اگر چلتا تو منزل تک پہنچتا. لہذا دوسرا طبقہ، پہلا طبقہ میں نے بتایا، یہ دوسرا طبقہ ہے کہ جس کو معلوم ہے، جس کو معلوم ہے اور وہ مانتا ہے، ہاں بھائی نماز فرض ہے، ہاں بھائی شراب حرام ہے، ہاں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ وہ سب بنا ہے، معلوم ہے، معلوم ہے سود حرام ہے، معلوم ہے حلال کمانا چاہیے، معلوم ہے سب صحیح ہے، ہاں سب صحیح ہے، کیا کروں ہوتا نہیں میرے سے. ہم میں سے اکثر ایسے ہی ہیں. ہاں معاملات الگ الگ ہیں، کوئی ایک چیز میں کمزور ہے تو دوسرا دوسری چیز میں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی کمزوری بھی ہاں، وہ اس میں کمزور ہے، ہمارے اندر دوسری کمزوری ہے، وہ ہماری یہ کمزوری دیکھ رہا ہے. ہم اپنے آپ میں غور کریں، ہم کہیں نہ کہیں اس میں آتے ہیں. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے. تو دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ دعوت کا مخاطب، جس میں اعتراف ہے، جو مانتا ہے اور جو جانتا بھی ہے. لیکن اس کا تیسرا پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ وہ زندگی میں عمل آتا نہیں، اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. دیکھیے دائی کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو کیا کرنا معلوم ہونا چاہیے. ایک آدمی آیا، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے مثلا، آپ اس کو بول رہے ہیں نماز پانچ وقت کی فرض ہے اور یہ حدیث آئی ہے، اس کو جگہ نہیں. بولے ہاں معلوم ہے، حدیث تو سننا ہے تیرے کو، اس کی دلیل سننا ہے کیا؟ وہ اپنے کو پوچھ رہا، بولے دلیل تو معلوم نہیں، اتنا معلوم پانچ وقت میں بتاتا نا دلیل. کیوں؟ میں چھ مہینے مدرسے میں پڑھا ہوں. اچھا 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 اچھا، کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، کیا کروں؟ اصل زندگی میں حرکت آنا چاہیے. اب ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو معلومات ہوتی ہے، سب جانتے ہیں پانچ وقت کی، اماموں کا اس میں اختلاف ہے، چار اماموں کا اختلاف ہے، دو امام کہتے ہیں ہاں تین وقت کی، دو کہتے ہیں پانچ وقت کی، دو کہتے، ایک کہتا ہے ہاں ایک ہی وقت کی، ایسا ہے. چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے، بلکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں. لیکن کوتاہی اس میں ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا امت کو دلیل سے زیادہ جذبے کی ضرورت ہے. دلیل سب کے پاس ہے، ہاں بھائی ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، جھگڑا ہی نہیں، کنفیوژن نہیں ہے. ذرا دیکھنا پڑے گا پانچ وقت کی نماز فرض ہے کہ نہیں، تحقیق کرنا پڑے گا. کوئی بولا آج تک؟ کوئی بھی نہیں بولا آج تک، سب جانتے ہیں. اور پانچ ٹائم جگانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان بھی ہے، اور پہلے آواز نہیں پہنچتی تھی، اب کیا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر بھی ہے، اور پہلے ٹائم معلوم نہیں ہوتا تھا، ابھی گھڑی بھی ہے. اب بچا کیا؟ فرشتے آ کے لے جانا اس کو، اب بچا کیا؟ لیکن وہی آدمی گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہی آدمی مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں ہے، وہی آدمی بیٹھا کچھ کام نہیں، چپ بیٹھا گھر کے اندر، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے. اذان ایک کان سے گئی اور دوسرے کان سے نکل گئی، زندگی میں تبدیلی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ یہاں مسئلہ معلوم ہوا علم کا نہیں ہے. علم کا مسئلہ ہے، ساری اتمام حجت ہو گیا اس کے اوپر، مسئلہ علم کا نہیں ہے. اس کو علم دے کے فائدہ نہیں ہے، اس کو جگانا پڑے گا، اس کو احساس دلانا پڑے گا. یہاں کمی معلومات کی نہیں ہے، اس معلومات میں احساس کی کمی ہے. لو کانوا یعلمون، اللہ نے کہا کاش کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے. کیونکہ معلوم ہونا صرف معلومات والا نہیں ہوتا ہے، معلوم ہونا وہ ہے اسلام کی اصطلاح میں انفارمیشن، نالج، معلوم ہونا، علم ہونا وہ ہے جس کے ساتھ احساس بھی ہو، جس علم سے احساس نکل جائے وہ علم نہیں ہے. اسی لیے امام مالک کا قول آپ یاد رکھیں، امام مالک کیا کہہ رہے ہیں، لیس العلم بکثرت الروایہ، علم بہت سی حدیثوں کے جاننے کا نام نہیں ہے. کثرت روایت چیپٹر نمبر ورس نمبر آن، یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے کہ دل میں انسان کے کیا پیدا ہو، احساس پیدا ہو، یہ احساس انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. اسی لیے آج بولتے ہیں کیوں نہیں مسلمان عمل کر رہا ہے، کیوں زندگی میں عمل نہیں آ رہا ہے. سب جانتا تو ہے، پھر سب جانتا ہے لیکن وہ احساس زندگی میں ابھی آیا نہیں ہے. ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کی کوتاہیاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے دلیل ہے. آئینہ ہمارے لیے سب سے اچھا بتانے والا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم میں سے ہر ایک کمزور ہے. لیکن وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی دل میں غفلت ہے، دل میں سختی ہے، دل میں احساس نہیں ہے. جب احساس زندگی میں آئے گا کھڑا ہو جائے گا، جب زندگی میں احساس آئے گا کھڑا ہوگا. تو اس لیے کا پہلا کیا ہے، حکمت کے ذریعے سے دعوت دو. نمبر دو، دوسرا آدمی کون ہے؟ پہلا وہ جس کو معلوم نہیں اور بتائیں گے تو مان لے گا، قبولیت اس کے اندر ہے. دوسرا وہ ہے، معلوم بھی ہے قبول بھی کرتا، لیکن معاملہ کیا ہے، سستی والا ہے، احساس ابھی زندگی میں نہیں آیا. اس کو جھنجھوڑو. کیسا جھنجھوڑو گے اس کو؟ واز کے ذریعے سے. واز کیا کہتے ہیں؟ جنت جہنم، اللہ کی پکڑ، آخرت کی فکر، اس کو ایسا دلاؤ کہ اس کو، اس کا جو ہے، اس کی عقل تو پہلے سے جاگی ہوئی، دل جاگ جائے اس کا. کیا کر رہا میں؟ اس کو یہ احساس دلا، میں کیا کر رہا ہوں. بعض اوقات آدمی کو معلوم ہوتا ہے لیکن احساس اس میں نہیں ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ یا دوسرا کیٹیگری، دوسرے لوگ وہ ہیں جن کو آپ کو احساس دلانا پڑے گا. اور یہ کیا ہے؟ وجادل، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلا، والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ کے ذریعے سے دعوت دو. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، پہلے ٹکڑے میں تھا ان کو حکمت کے ذریعے سے دعوت دو، اس میں حکمت کے ذریعے سے اللہ نے نہیں کہا اچھی حکمت کے ذریعے سے دعوت دو. واعظ کا جب نمبر آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ اچھے واعظ کے ذریعے سے ان کو دعوت دو. علماء نے کہا بات یہ ہے کہ حکمت کبھی اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے، حکمت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. حکمت کیسی ہوتی ہے؟ ہمیشہ خیر والی ہوتی ہے، شر والی نہیں ہوتی ہے، حکمت خیر ہی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ہی زیادہ خیر عطا کی گئی، جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت سی خیر عطا کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کو کیا قرار دیا؟ حکمت پوری کی پوری خیر ہے. دیکھیں قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو کیسا واضح کر دی ہے کہ حکمت کے ساتھ کیوں نہیں آیا، اچھی حکمت کے ذریعے سے تم دعوت دو، جیسے اچھے واعظ کے ذریعے سے دعوت دینا ہے. اچھی حکمت سے کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بری حکمت ہوتی ہی نہیں ہے، حکمت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، حکمت سراپا خیر ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. لیکن واعظ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. واعظ میں کیا ہوتا ہے؟ واعظ میں گڑبڑ ہوتی ہے. مثلا اتنا جنت کی امید دلا دیا کہ آدمی جب واعظ سے اٹھا تو دل میں ہو گیا چلو اپنی تو جنت بک ہو گئی، اب کتنا بھی گناہ کرو ایمان والا جنت میں جائے گا، ایمان والا توحید ہو اتنا بھی ہو جنت میں جا کے رہے گا. اب یہ چونکہ اس کو بیلنس نہیں تھا، اس نے کیا سمجھا اس سے، اب جنت ہو گئی اپنی پکی، اب اس میں کتنی بھی سستی ہو کوئی مسئلہ نہیں، توحید اپنے پاس ہے نا، ختم توحید پکڑ کے چلنے کا جنت. ابھی کیا ہو گیا، بے فکر ہو گیا. ترغیب کی اتنی بات سنی کہ کیا ہو گیا، بے فکر. اور ہوتا ہے بعض اوقات آدمی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات رغبت کی باتیں سن کے بے فکر ہو جاتا ہے، بعض اوقات رغبت اولیاء کی ہوتی ہے کہ اولیاء بچائیں گے، اب آدمی بولتا ہے دین میں بھی کمزوری رہی اگر تو چلے گا، بچانے والے ہیں دامن پکڑ کے جائیں گے، رغبت ایسی دلائی جائے کہ جو بے عملی تک لے جائے، سستی پیدا کر دے، یہ رغبت صحیح نہیں ہے. اس کا الٹا آپ دیکھیے، آدمی اتنا جہنم سے ڈرائے، یہ کیا تو جہنم، وہ کیا تو جہنم، ہر آدمی جہنم میں، اب آدمی گھبرا جائے، مایوس ہو جائے اللہ سے، میں نہیں جاتا جنت میں، آدمی کا حال کیا ہو جائے، اپنا تو دور دور تک چانس دکھ رہا نہیں، اتنے پاپ اپنے ہیں کہ جنت میں جانا اپنے لیے ممکن ہی نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا جنت میں. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس کرنا بھی غلط ہے، کتنا بھی گناہگار ہو، ایک چیز اس کے پاس ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی امید. اللہ تعالیٰ نے امید کس کو دلائی؟ گناہگاروں کو نہیں دلائی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو، اے نبی آپ کہیے، قل یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر حدیں پار کر کے ظلم کر لیا، جو اللہ کی حدوں کو پار کر کے اللہ کے ہاں مجرم بن گئے، اسرفوا علی انفسہم، اپنے ہی معاملے میں اسراف کے مرتکب ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. کیوں؟ گناہگار ہیں بھائی، کیسے امید لگائیں اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ کن کو امید دلا رہا ہے اس آیت میں؟ نیک لوگوں کو یا گناہگاروں کو؟ گناہگاروں کو، جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں، جنہوں نے گناہ کیے، اپنے ہی خلاف ثبوت جمع کر دیے، جہنم میں لے جانے والے سارے دلائل جمع ہو گئے. الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، سارے گناہ، چھوٹے بڑے، ایک دو، ایک لاکھ، دو لاکھ، ملین، بلین، ٹریلین، جتنے گناہ اس کے ہوں. جمیعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ جمیعہ سب کے سب، پھر سب میں کتنے گنتی ہے کوئی اس کی؟ سب کا مطلب سب، پھر تھوڑے ہوں تو بھی سب، زیادہ ہوں تو بھی سب. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کیوں کرتا اللہ ایسا؟ انه هو الغفور الرحیم، اللہ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ مغفرت کرنے والا، گناہوں کی مغفرت کرنے والا، اور مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہے جو مغفرت کرتا ہے. کیوں معاف کرتا بندوں کو؟ کیوں مغفرت کرتا ان کی؟ کیوں چھوڑ دیتا گناہگاروں کو؟ کیوں بخشتا ہے ان کو؟ رحمت ہے اس کی، وہ بڑا رحم والا ہے، رحم کھا کے چھوڑ دیتا ہے. انسان چھوڑتا ہے، انسان کو رحم والا کس نے بنایا؟ ایک آدمی ہے، کسی نے اس کا دل دکھایا، کسی نے غلطی کی، اس کا کچھ توڑ پھوڑ دیا، کچھ بھی نقصان کر دیا، آدمی دیکھتا ہے پٹائی کر دو، بچے مثلا کھیل رہے ہیں اور توڑ دیا شیشہ کسی کا، اب غصہ آیا، کان پکڑ لیا اس کا، پھر چھوڑ جائے، تو بچے ہیں، رحم کھا کے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. ایک انسان چھوڑ سکتا اور اللہ نہیں چھوڑے گا؟ ایک عام آدمی جو دنیا بھر کا گناہگار ہوگا، جاہل بھی ہوگا اور بدعمل بھی ہوگا، لیکن اس کے اندر بھی رحم ہے، اس کو بھی رحمت دی گئی ہے، یہ اللہ نے دی ہے اس کو، وہ بھی دیکھتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، سزا نہیں دیتا ہے، مؤاخذہ نہیں کرتا ہے، پکڑ نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالی کیا اس سے کم رحمت والا ہے؟ اللہ اس سے زیادہ رحمت والا ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے، کوئی چیز اللہ کی رحمت کی وسعت سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ جو سارے گناہوں کو بخشتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو وعظ میں بعض اوقات انسان یہاں یا وہاں جھک جاتا ہے کہ کبھی امید اتنی دلاتا ہے کہ بندہ بے فکر ہو جاتا ہے، یا اتنا ڈراتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اب دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ڈر والی آیت بھی وہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی اس گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کمتر جو گناہ ہو اللہ جس کو چاہے اس کی مغفرت کر دے گا۔ کہتے سب سے زیادہ امید کی یہ آیت ہے کہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالی شرک اگر نہ ہو زندگی میں تو اللہ جس کی چاہے مغفرت کر، لیکن ڈر بھی ہے۔ کیا ہے یہاں پر ڈر؟ کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا سب کی مغفرت کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کی چاہے کا مغفرت کر، اللہ کی مشیت، اللہ چاہے مطلب معلوم ہی ہوا چاہے تو مغفرت کرے گا چاہے تو نہیں بھی کرے گا۔ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتلا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے، سورہ فاتحہ آپ دیکھیے یہی بات آپ کو ملے گی، الرحمن الرحیم، اس کے بعد کیا ہے، مالک یوم الدین۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم میں امید ہے اور مالک یوم الدین میں ڈر ہے۔ الرحمن الرحیم وہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، تو ایک طرف اس کی رحمت کی بات ہو رہی ہے لیکن فوراً عدل کی بات ہو رہی ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، مطلب تم اچھا برا جو بھی کر رہے ہو اس کا بدلے کا دن آنے والا ہے، اس کی رحمت اپنی جگہ لیکن بدلہ بھی ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ ملے گا، تو امید بھی اور ڈر بھی۔ لہذا مومن میں دو چیزیں اس کے دل میں ہونا چاہیے، وہ امید بھی اللہ سے رکھے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو۔ امید کا حال ایسا نہ ہو جائے کہ خوف ختم ہو جائے، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، ایسی امید ہونا چاہیے نہیں، اور ڈر ایسا نہ ہو کہ امید ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی، اس کو یاد رکھیے، اتنا زیادہ اللہ سے آدمی کو امید ہو جائے کہ اللہ سے بے خوف ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا اللہ کا ڈر اس کو ہو جائے کہ اللہ سے نا امید ہو جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں جمع ہو جائے کہ کبھی ڈر کا پہلو غالب ہو کبھی امید کا پہلو غالب ہو، اور اسی طرح سے زندگی آدمی گزارتا رہے۔ سائیکل چلانے والا کیسا ہوتا ہے، ایک طرف بیلنس گیا تو کیا ہوگا، جنت کدھر، ایک طرف بیلنس گیا تو گر جائے گا، تو کسی طرف جھکاؤ نہیں، ایسا نہیں ہو کہ اس طرف چلا گیا ہے پورا اس طرف گیا، اس کو ایسا لینا پڑتا بھی، اتنا امید جا رہی ہے ایک دم کہ بے فکر ہو رہا ہے ادھر گاڑی لینا چاہیے، اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، اتنا ڈر ہو رہا ہے کہ ایک دم نا امید ہو رہا، پھر واپس سائیکل ایسی کرنی پڑتی ہے، اس کو بیلنس چلنا پڑتا ہے۔ تو مومن اس طرح سے بیلنس چلتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی تھوڑا، ایسا ایسا ہوتا رہتا ہے، وہ تھوڑا سا خوف کبھی غالب کبھی امید غالب ہے، کبھی ڈر کے رو رہا ہے اللہ سے دعاؤں میں، کبھی نہیں سوچا نہیں میرا اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، میری مغفرت ضرور کرے گا۔ تو اس طرح سے دونوں چیزوں کے ساتھ مومن چلتا ہے۔ خطیب کا کمال یہ ہوتا ہے کہ مومن کے دل میں یہ دونوں کیفیات پیدا کرے، مومن کے یا سننے والے کے دل میں امید بھی پیدا کرے اور ڈر بھی پیدا کرے، جو دو میں سے ایک ہی چیز پیدا کر دے اور دوسری چھوڑ دے وہ اچھا خطیب نہیں ہے۔ اسی لیے کیا کہا، والموعظۃ الحسنہ، اچھا آواز ہو. وہ اچھا آواز کون سا ہے؟ جو نہ نا امید کرے نہ بے فکرا کرے. اور برا آواز یہ بھی ہے کہ ایک انسان لوگوں کو اپنے آواز میں ذلیل کرے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی آپ کسی کا نام لے کے بولتے تھے نہیں، آدمی جو ہے اپنے آواز میں لوگوں کی مثالیں بیان کرنا شروع کرے، دیکھو فلاں آدمی ادھر رہتا تھا اس نے ایسا ایسا کیا، دیکھو کیا ہوا اس کا، ٹھیک ہے لوگوں کو عبرت ملی لیکن اس کو ذلیل کیا نا، تو یہ نہیں ہوا. آواز ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو، آواز ایسا نہ ہو کہ کسی کی بے عزتی ہو، آواز ایسا نہ ہو کہ آدمی مایوس ہو جائے، آواز ایسا نہ ہو کہ آدمی اللہ سے، اللہ کے مکر سے، اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو جائے. یہ اچھا آواز ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی حرارت جگائی جائے، اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کی جائے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی اس کے سامنے بیان کر کے اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، اس میں اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا کیا جائے. تو یہ کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ملی؟ اچھا آواز. پہلا حکمت کے ساتھ، نمبر دو آواز کے ساتھ اچھا آواز، نمبر تین وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کرو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے. جدال کیا ہے؟ بحث و مباحثہ. اب یہ تیسری کیٹیگری ہے. پہلا وہ تھا جو جانتا نہیں ہے لیکن ماننے کی صلاحیت ہے، سمجھدار ہے. دوسرا وہ تھا جو جانتا ہے مانتا ہے لیکن کرتا نہیں. یہ تو دونوں کیٹیگری کون سے ہو گئے؟ ماننے والوں کی. اب دوسری تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ ہم نہیں مانتے. تیسری کیٹیگری کون ہے؟ جو مانے نہیں. اور مانے نہیں تو نہیں، ہم کو غلط بات منوانے کی کوشش کرے، سنو یہ غلط ہے، اس کی دلیل یہ ہے، ہم جو کر رہے اس کی دلیل یہ ہے، اور تم غلط ہو، تم غلط ہو، ہم صحیح ہے. ایسے بھی تو لوگ دنیا میں ہیں کہ نہیں، آپ اگر کسی کے سامنے بات پیش کرو تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہیں کہاں غلط تمہاری بات، ہم دیکھو ایسا بولتے ہیں. تو اس کے پاس اس کی بات ہے، اس کے پاس جس کو وہ حق سمجھ رہا ہے وہ بات ہے، اور اس کی حقانیت کی دلیلیں اس کے پاس ہیں، چاہے کتنی غلط کیوں نہ ہو لیکن اس کے پاس کچھ تو ہے. جیسے اوکے بھائی، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. کیوں؟ اپنا کیس لڑنے کے لیے اپنے کو کون لگتا؟ وکیل. اگر وکیل ہوگا جج کے سامنے کیس لڑے گا اور اپنا کیس، تو ڈائریکٹ تھوڑی کورٹ میں جا کے ہم بات کرتے ہیں جج کے سامنے. تو اپنا جو کیس ہے لڑنے والے کون ہیں؟ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے وکیل ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو یہ کورٹ جو ہوگی اس کورٹ میں ہمارا کیس لڑنے والے کون ہیں؟ وکیل ہیں. اب وہ دلیل دے دیا اس نے، اب یہ کتنی ہی غلط دلیل کیوں نہ ہو لیکن اس کے پاس کچھ تو ہے نا لٹکنے کے لیے، کچھ تو پکڑنے کے لیے کوئی تو پلر ہے اس کے پاس. اب آپ اس کے سامنے اپنی صرف بات پیش کریں یہ کافی نہیں ہوتا ہے، آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی بات دلائل سے پیش کریں، دوسرا یہ کہ اس کی بات کی غلطیاں بھی ظاہر کریں. دیکھیے ہم بولتے ہیں وہ ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، اس کی دلیل یہ ہے. آپ نے جو بات کہی آپ کی دلیل یہ ہے، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ کمزوری ہے. تو دو طرفہ بات ہوتی ہے اس میں، اپنی دلیل کی پختگی ثابت کرنا اور اس کے دلائل پر رد کرنا، اس کے دلائل کا رد کرنا. جیسے کہا جائے کہ بھائی وکیل ٹھیک ہے، آپ کے اولیاء اللہ ہیں اور اللہ جج ہیں، اب وکیل کتنے رہتے؟ جب بھی کورٹ میں کیس جاتا ہے ایک پروسیکیوشن رہتا ہے، ایک ڈیفنس کا رہتا ہے وکیل، تو پروسیکیوشن والا کہاں ہے؟ یہ تو آپ کا ڈیفنس والا وکیل ہے، اور وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، یعنی وہ آفیشیل ہوتا ہے وہ, تو ایسا وکیل کون ہوگا جو تمہارے خلاف ہوگا؟ پھر اگر قرآن ہو جائے خلاف تمہارے تو بچیں گے, رسول ہو جائے خلاف تمہارے تو بچیں گے تم لوگ؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور رسول قیامت کے دن کہے گا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. شکایت کون کر رہا؟ تو بچے گا. والقرآن حجۃ لک او علیک, قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے حجت ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. اب قرآن وہاں قیامت کے دن آ جائے تیرے خلاف تو کیا کرے گا تو؟ بچ سکتا؟ کوئی بچا سکتا؟ نہیں. تو یہ تیرا یہ کہنا ہی بے فائدہ ہے. اور نعوذ باللہ اللہ کو کسی وکیل کی ضرورت ہے جیسے دنیا میں جج کو ہوتی ہے؟ یعنی تیری مثال کیسی ہے, جج سنتا بولو تمہارا کیا بولنا, تمہارا کیا بولنا, پھر سوچتا کس کی بات صحیح لگ رہی, اس نے بات کو ایسا پیش کیا یوں یوں بنا کے پیش کیا جج کے سامنے کی جج کو لگ رہا یہ صحیح بول رہا ہے, تو سارے گواہ دیکھ کر اور یہ وہ سب چیک کر کے پھر اس کے بعد جج اپنے حساب سے ججمنٹ دیتا ہے. وہ اندازن ہوتا ہے, وہ ایسا حق نہیں ہوتا ہے کہ واقعی یہی ٹروتھ ہے. اس لیے جج کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے, جھوٹے گواہوں کی وجہ سے اور وکیل کی گڑبڑ کی وجہ سے یا اپنے وکیل کے کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آدمی اندر جاتا ہے. جاتا کہ نہیں جاتا, کتنے لوگ جاتے, ارے میری کوئی غلطی نہیں تھی لیکن پھر بھی میرے کو ڈالے کیونکہ ان کا وکیل پکا تھا. ہوتا ہے نا ایسا بھائی, اولیاء جو مان رہے جن کو, ہر جماعت کے ولی ہیں, ادھر سے ان کا ولی آئے گا ادھر سے ان کا ولی آئے گا, کیسا ہوں گا ان کے خلاف, ان کا ڈیفنس کا وکیل, وہ آفنس کا وکیل, کیسا ہوگا؟ کون بولا آپ کو ایسا ہونے والا ہے؟ ایسی کورٹ ہونے والی بولا کون آپ کو ایسا؟ قیامت کے دن آدمی کے اعضا گواہی دیں گے, الیوم نختم علی افواہہم, جس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ اور پاؤں اور یہاں تک کہ جلد انسان کی بولے گی, اب اس کو کوئی گواہ کی ضرورت ہوگی نہیں. قیامت کے دن آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ یہ فرشتے جتنے تھے میرا لکھتے تھے, میں ان کو اپنے اوپر گواہ نہیں بناتا, نہیں مانتا میں. اچھی بات ہے نہیں؟ ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے, اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا, بڑ بڑ بند منہ پہ مہر اور پورا بدن اس کا گواہی دے گا. کیا؟ ہاتھ بولے گا میں نے یہ گناہ کیا, پاؤں بولے گا میں نے یہ گناہ کیا, آنکھیں بولیں گی میں نے یہ گناہ کیا, پھر منہ کی مہر ہٹائی جائے گی, بولے گا برا ہو تمہارا, تم کو بچانے کے لیے تو میں اتنا سب کر رہا تھا, تم کو بچانے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر یہ جو فرشتے تھے گواہ نہیں چلیں گے, لیکن تم خود گواہ بن گئے گناہوں کے, اب میں کیسا بچوں؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی وکیل لگا کے آپ لڑا کے کچھ کر کے پاس ہو جائیں گے ایسا ہوتا؟ سفارش ہو سکتی لیکن وکیل نہیں ہوگا قیامت کے دن. اب آپ نے کیا کیا, اس کو سمجھایا, چلو دیکھو اپنے کو اوپر جانے کا پانچویں منزلے پہ تو کیا ہوتا, اپنے کو جانا پڑتا کیسا, فرسٹ فلور سیکنڈ, اس میں کیسے جاتے, لفٹ سے جاتے یا کم سے کم سیڑھی سے جاتے, تو اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے کہ نہیں چاہیے نا, اور سیڑھی کے بغیر جا سکتے اوپر؟ مان لو چھوٹی سیڑھی سے ہی چھت پہ جانا ہے آپ کو, سیڑھی الیکٹرک کے پول پہ چڑھنا ہے اگر مان لیجیے کسی کام کے لیے, آپ کو سیڑھی چاہیے کہ نہیں؟ سیڑھی سے ہی اوپر جا سکتے, نہیں تو نہیں, تو بغیر سیڑھی کے اللہ تک کیسا جائیں گے؟ تو بولنا کیا چاہ رہے چچا؟ بولے یہ اولیاء اپنے لیے کیا ہے, سیڑھی ہے, سیڑھی نہیں سیڑھی, ہمارے لیے کیا ہے وہ سیڑھی. ایسا لوگوں کا کہنا ہے, اولیاء کا احترام ہم کرتے ہیں ان کو مانتے بھی ہیں, لیکن اولیاء کے بارے میں غلط بات ہم برداشت کر سکتے نہیں کیونکہ اس میں ان کا انسلٹ ہے. سیڑھی پہ کیسا چڑھتے, کیسے چڑھتے, ہاتھ سے چڑھتے, پاؤں سے چڑھتے, ٹھیک ہے اس کو بھی چلو نظر انداز کر دیا. اب جب آدمی سیڑھی سے اوپر جائے تو اوپر کون ہے؟ تو, اور نیچے کیا ہے؟ سیڑھی. یعنی اولیاء سے تو اوپر جائے گا اور نیچے کون رہ گیا؟ سیڑھی نیچے رہتی کہ نہیں جب آدمی اوپر گیا؟
آدمی جب اوپر جاتا ہے تو سیڑھی کہاں رہتی؟ نیچے. تو مطلب بولیا کو نیچے چھوڑ کے تو اوپر جانے والا؟ اتنا بھاری ہو گیا تو کیا لگایا کیا تو اولیا کے انسلٹ کرتا بیٹھ نیچے بیٹا اس کا. سوری ہاں غلط ایگزامپل ہو گئے ایک دم. اولیا کا دشمن کہیں کا ہم لوگ شروع ہو جائے ایک دم. سنو کیا بول رہا ہے یہ اولیا, پھٹکار اللہ کی آئے گی تیرے اوپر. کیا بول رہا تو, سیڑھی بنایا ان کو ایک دم, ان پہ چڑھ کے اوپر جائیں گے بولتا نیچے چھوڑ دوں گا ان کو میں نیچے, اتنا بڑا ہو گیا تو اولیا کے باہر ایسا پکڑو رہے اس کو. آدمی ڈر کے بولے گا سوری میں ڈیفینس میں غلط بولا میں. بعض اوقات مثالیں بےہودہ ہوتی ہیں, مثالوں سے آدمی بعض اوقات دین ثابت کرتا ہے. کہاں تو لوٹا بنایا, کہتے بولے کنویں سے پانی نکالا اپنے کو لوٹے سے نکالنا پڑے گا. اولیا کو یہ بنایا تو ڈولے ہو تو رسی باندھ کے نیچے جا رہے اوپر آ رہے, کیا بنایا تو اولیا کو, تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کیسا اس کو چپ پٹا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ اولیا تیرے کو پانی لالا کے دے رہے تو یہ سمجھا اولیا کے بارے میں. بولے کنویں میں جانے کا تو اپنے کیا لگتا, ڈول لگتا, تو رسی سے ڈول باندھ کے اپن کھینچتے پانی اوپر اور پانی آتا پیتے, ڈائریکٹ کنویں میں جا سکتے کہ نہیں. اور حدیث میں کیا ہے, وہ عورت جو کتے کو دیکھی پانی پیتے ہوئے کیچڑ میں منہ چلاتے ہوئے زبان چلاتے ہوئے, عورت اتری کہ نہیں کنویں میں, ڈائریکٹ بھی جا سکتے کہ نہیں. ایک آدمی ایگزامپل ہی غلط ہے, کیا بول رہا ہے, بغیر رسی کے اور ڈول کے کنویں سے پانی آ سکتا نہیں. وہ کنویں میں سیڑھی کیسی بنی ہوئی ہے, آدمی ڈائریکٹ کنویں میں جاتا کہ نہیں. کتنے لوگ ہیں گاؤں کے لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے کہ جب کنویں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے اور ڈول بھی وہاں تک نہیں جا پاتا ہے تو کیا کرتے لوگ, نیچے سیڑھی سے اتر کے کچھ نہ کچھ صفائی اس میں کرتے ہیں, تو ڈائریکٹ جانے کا بھی ایک راستہ رہتا, وہ ہمارا ہے, وہ قرآن سنت والا راستہ ہے. اور اولیا پھر بغیر ڈائریکٹ کیسا گئے ہو, وہ بھی تو گئے نا ڈائریکٹ, تو انڈائریکٹ جا رہا لیکن وہ کیسا گئے ڈائریکٹ, تو ڈائریکٹ بھی ایک راستہ ہے. تو اب اس کو آپ کیا کر رہے ہو, آپ اس کے ایگزامپلس, آپ اس کے ایویڈنس, اس کا پروف, آپ اس کو کیا کر رہے ہو, ہدم کر رہے ہو. وہ دیوار بنا رہا ہے اور آپ وہ دیوار گرا رہے ہیں. ایک یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے, یہ بھی دعوت کا لازمی جز ہے, لیکن یہ ہر آدمی کر سکتا نہیں. جیسا آج کل ہر آدمی نے قسم کھا لی ہے واٹس ایپ پہ میں یہ کروں گا, اور اس سے زیادہ دعوت کو دوسرا نقصان کچھ نہیں ہے. واٹس ایپ پہ کیسا, چلو بھائی گروپ اہل حق, ہاں باطل کے قاتل, اب بنایا گروپ, آپ اس کو لے رہے اس کو گروپ میں, لے رہے اس کو گروپ میں, اب بولا بھلا بھی ہوں تو میں کیسا آیا تھا. اب اس کو سوال, بولو اگر واقعی حق والے ہو تو بولو, تو کیا بولوں میں, اس کو نہیں معلوم کچھ, لے لیا اچھا وہ نہیں بولے بیوقوف لوگ ہیں یہ, کچھ بھی گالی گلوچ چلتا ہے اس گروپ میں, چپکے سے نکل جا, واپس ایڈ کرتے اس کو, کہاں بھاگ رہے. اب یعنی ان کے اکھاڑے میں جا کے ان کے چیلنج کے اوپر کوئی کشتی کرے, پاگل ہے آدمی, کام دھندے نہیں ہے. تو یہ طریقہ جو ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے جدال کرنا, اخلاقی حدود کو پار نہیں کرنا, بےہودہ باتیں نہیں کرنا, اوٹ پٹانگ دلائل نہیں دینا, صحیح باتیں پیش کر کے صحیح دلائل کی روشنی میں بات کرنا, یہ تیسرا طریقہ دعوت کا ہے. تو یاد رکھیں گے اس کو کہ ایک ایسا آدمی ہے جو ماننے کی صلاحیت رکھتا ہے, خامخواہ اس کو ڈرا ڈرا کہ آپ کچھ بھی بولیں, گناہگار کو ڈرایا جیسا کوئی مطلب نہیں, زبردستی اس سے بحث کر رہے. بعض اوقات بحث کرنے کا مزاج بن جاتا ہے تو ہر ایک سے بحث کرتا آدمی, ماننے والے سے بھی بحث کرتا, یہ غلط ہے. تو تینوں طریقے ہیں, تینوں طریقوں سے ہم دعوت دیں. اللہ رب العالمین ہم کو دعوت میں اخلاق اور نرمی اور دوسروں کی رعایت کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں کیا ہے, نرم بات کرنا, نرم بات کرنا یہ اخلاق کی بنیاد ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وبما رحمۃ من اللہ لنت لهم, یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. لہٰذا کچھ باتیں تھیں, اللہ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی دعوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.